شولوں کے درمیان۔ انٹرویو حاج قاسم سلیمانی، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران، کمانڈر القدس بریگیڈ۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین 33 روزہ جنگ سے متعلق تاریخ میں پہلی بار اب تک کی بیان نہ شدہ اہم باتیں۔ وہ جیسے ہی کرسی پر بیٹھے کہنے لگے کہ انہوں نے 20 سال سے کسی بھی میڈیا کو انٹرویو نہیں دیا۔ ایک سرسری حساب کے مطابق، یعنی جب سے انہوں نے القدس بریگیڈ کی سپہ سالاری سنبھالی ہے۔ لیکن اس بار حاج قاسم سلیمانی اس انٹرویو کے موضوع کی وجہ سے مان گئے۔ 33 روزہ جنگ، جیسے ہی شہید عماد مغنیہ المعروف حاج رضوان کی بات آئی تو ان کی آواز دھیمی ہوتی چلی گئی۔ کہنے لگے، آج کل ہمارے ہاں سردار اور امیر کے القابات عام ہو چکے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو سردار تھا وہ عماد مغنیہ تھا۔ اگرچہ ہم دل میں خائف تھے کہ شاید سارے راز برملا کرنے کا وقت نہیں آیا، لیکن 33 روزہ جنگ کے آخری دن تک لبنان میں حاضر رہنے والے کمانڈر کی یادوں نے اس گفتگو کو نہایت دلچسپ بنا دیا۔
ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو کا آغاز 33 روزہ جنگ کے اسباب سے کریں۔ یہ جنگ تب شروع ہوئی جب خطے میں اور بالخصوص افغانستان اور عراق میں امریکہ کی فوجی موجودگی کو تقریباً 5 سال ہو رہے تھے اور امریکہ کو عراق میں مختلف ناکامیوں کا سامنا تھا۔ اسی لیے نئے مشرق وسطی کے امریکی پلان کو بڑے مسائل کا سامنا تھا، لیکن اچانک سے کھیل کا رخ بدل گیا اور لبنان کو اس پلان اور کھیل کے میدان کے طور پر چنا گیا اور 33 روزہ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ کیوں وقوع پذیر ہوئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ، السلام علیک یا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، عليك من جميع سلام الله ابدا ما بقي به بقي الليل و النهار. خدمتتون عرض کنم که در مسئله جنگ 33 روزه،
سید الشهدا مولا امام حسین علیہ السلام کے ایام عزا کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ 33 روزہ جنگ کے مسئلے کے پیچھے کچھ خفیہ اسباب تھے جو جنگ کی وجہ بن گئے، اور کچھ ظاہری اسباب تھے جو اصل اسباب کے حصول کا، اگرچہ ہمیں پہلے سے ہی صہیونیوں کی تیاری کی خبر تھی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ دشمن ہمیں جنگ کے ذریعے سرپرائز کرنا چاہتا ہے۔ جنگ کے شروع ہونے کے بعد دو موضوعات کو دیکھ کر ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ ایک تیز رفتار اور غیر متوقع جنگ کے ذریعے حزب اللہ کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ ہے، لیکن جنگ ایسے حالات میں چھڑ گئی جس میں دو اہم واقعات تھے، ایک پورے خطے سے مربوط واقعہ اور دوسرا خود صہیونی حکومت سے متعلق۔ خطے کا واقعہ یہ تھا کہ امریکہ 9/11 کے ذریعے ہمارے خطے میں کافی حد تک اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا چکا تھا، تعداد کے لحاظ سے مثال شاید دوسری جنگ عظیم میں ملے، لیکن کیفیت کے لحاظ سے دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ خوفناک۔ سن 1991 میں کویت پر صدام کے حملے کے بعد امریکہ کا عراق پر حملہ اور صدام کا تختہ الٹنے کے بعد ہمارے خطے میں ایسے سیکیورٹی حالات پیش آئے جو کہ امریکی فورسز کے یہاں باقی رہنے کی وجہ بن گئی۔ البتہ 9/11 کے بعد امریکہ کے افغانستان اور عراق پر حملوں کے بعد سے امریکہ کی فورسز کی 40% تعداد بلا واسطہ ہمارے خطے میں داخل ہو گئیں، اور بعد میں رفتہ رفتہ نئی تعینات اور پیش آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے بات ریزرو فورسز اور نیشنل گارڈ کی موجودگی تک جا پہنچی، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فورسز پر مشتمل تقریباً 60% امریکی فوجی خطے میں داخل ہو گئے۔ لہذا ایک بہت بڑے پیمانے پر فوجی موجودگی واقع ہوئی کہ جس میں فقط عراق میں 1.5 لاکھ امریکی فوجی حاضر ہوئے اور 30,000 سے زائد فورسز افغانستان میں داخل ہو گئیں، یہ تعداد اس 15,000 فوجیوں کی تعداد سے ہٹ کر ہے جو اقوام متحدہ کی جانب سے وہاں موجود تھے۔ لہذا تقریباً 2,00,000 اسپیشل اور تربیت یافتہ فورسز فلسطین کے پاس موجود تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی موجودگی نے صہیونیوں کو اچھے مواقع فراہم کر دیے، یعنی امریکیوں کی عراق میں موجودگی، شامیوں کی شام کے اندر سرگرمیاں نہ کر پانا شامی حکومت سمیت ایرانی حکومت کے لیے بھی ایک خطرہ تھا۔ لہذا اگر آپ 33 روزہ جنگ کے وقت عراقی جغرافیہ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ عراق مقاومت کے مرکز یعنی لبنان کے ساتھ ہمارے رابطے کا واحد راستہ ہے۔ امریکہ نے ہمارے سامنے تقریباً 2,00,000 مسلح افواج، سینکڑوں ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر سمیت ہزاروں جنگی ساز و سامان کو رکاوٹ کے طور پر لا کھڑا کیا۔ ظاہر ہے کہ خطے میں امریکی فوجی موجودگی سے صہیونی حکومت کو اچھے مواقع فراہم ہو رہے تھے جو اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس معنی میں کہ ایران اور شام اس کی ہیبت سے ڈر جائیں اور نتیجہ یہ ہو کہ یہ دو کچھ بھی نہ کر سکیں۔ صہیونی حکومت کو اچھے مواقع فراہم تھے کیونکہ امریکہ کی حکومت وقت یعنی بش کی حکومت، جو کہ ایک تشدد پسند اور فیصلوں میں جلد بازی کرنے والی حکومت تھی، اور دوسری طرف سے وائٹ ہاؤس کی ٹیم بھی صہیونی حکومت کی حمایت میں تھی، لہذا صہیونیوں کو عسکری حملے کے لیے اچھا موقع نظر آیا۔ چنانچہ یہ جنگ کے اصل اسباب تھے، جو کہ امریکہ کی خطے میں فوجی موجودگی، صدام کی حکومت کا خاتمہ اور افغانستان حملے میں امریکہ کی ابتدائی کامیابی سمیت خطے پر طاری امریکی فوج کا روب و دبدبا تھا، اور امریکہ نے خطے اور بین الاقوامی سطح پر اپنی پالیسیوں کے مخالف سیاسی گروہوں کو دہشت گرد گروہ ٹھہرایا تھا۔ صہیونی حکومت نے ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا تھا، اور ایک تیز رفتار جنگ کے لیے یہی اچھی فرصت تھی، کیونکہ اس حکومت کو سن 2000 میں ایک شکست کا سامنا ہوا تھا اور لبنان سے ایک بار پسپائی اختیار کی جا چکی تھی، بلکہ بھاگ گئی تھی، اور حزب اللہ نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ اس بار چاہتے تھے لبنان پر حملہ کریں، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے مقصد سے نہیں بلکہ جنوبی لبنان کی سیاسی شکل تباہ کرنے کے لیے۔ یہ بات جنگ شروع ہونے کے بعد ہی برملا ہو گئی تھی کہ ان کا اصل مقصد لبنان کی ڈیموگرافی کو پوری طرح سے بدلنا تھا، اس معنی میں کہ وہ عوام اور فورسز جو جنوبی لبنان میں ہیں اور حزب اللہ کے ساتھ ایک مسلکی رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے بھگا کر لبنان سے باہر نکالا جائے۔ صہیونی چاہتے تھے کہ سن 1967 میں جنوبی لبنان میں رہنے والے فلسطینیوں کے خلاف جو منصوبہ اپنایا تھا، وہی منصوبہ اس بار جنوبی لبنان کے شیعوں کے خلاف نافذ کریں، پوری طرح وہی پلان جس کے ذریعے فلسطینیوں کو جنوبی لبنان سے خارج کیا تھا، جو کہ وہاں سے لبنان اور شام اور دیگر عرب ممالک کے کیمپوں میں بسنے لگے تھے۔ بالکل وہی منصوبہ ان کی نظر میں تھا، وہی منصوبہ جس کے نتیجے میں یاسر عرفات جیسا شخص بھی اس بات پر مجبور ہو گیا کہ لبنان کی مرکزیت کو مغربی ممالک کی مرکزیت کے ساتھ تبدیل کرے اور صہیونی فلسطینی کمانڈنگ کو پوری طرح مفلوج کریں۔ لبنانی شیعوں کے حوالے سے بھی یہی ذہنیت پائی جانے لگی تھی، لہذا میں جنگ سے پہلے کے حالات کے بجائے دوران جنگ کے حالات بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا موضوع گفتگو کامل ہو سکے۔ امریکی اور اسرائیلیوں کے دو قسم کے الفاظ تھے۔ جنگ شروع ہونے کے ساتھ بش نے بہت گندے الفاظ استعمال کیے کیونکہ وہ خود ان گندے الفاظ کے لائق تھا، لہذا میں اسے دوبارہ ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن کونڈولیزا رائس نے تھوڑے بہتر الفاظ استعمال کیے جب جنوبی لبنان میں قتل عام اور فریادیں بڑھنے لگیں، جو کہ ان کی ٹیکنالوجی کی مستی کا عروج تھا، کیونکہ جہاں کا وہ ارادہ کر لیتے تھے ٹیکنالوجی کی مدد سے بالکل وہیں نشانہ مار کر تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ جب وہ قتل عام واقعہ ہوا جس کے مقابلے میں قانا کا قتل عام کچھ بھی نہیں تھا، تب رائس نے وہ جملہ استعمال کیا۔ اس نے تباہی کے ملبے تلے دبے بے گناہ انسانوں، بچوں اور خواتین کی فریادوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ نئے مشرق وسطی کی زچگی کا درد ہے، ایک بڑے واقعے کی زچگی کا درد۔ لہذا ان الفاظ سے واضح ہو رہا تھا کہ ایک بڑا منصوبہ عملی ہونے والا ہے، اور صہیونیوں نے جو پہلے سے کیا وہ یہ تھا کہ فلسطین میں ایک بڑے کیمپ اور کئی کشتیوں کا بندوبست کر رکھا تھا۔ کیمپ اس لیے تاکہ جتنا وہ چاہیں لبنان سے افراد کو گرفتار کر کے ابتدا میں اسی فلسطینی کیمپ میں لے جائیں جس میں 30,000 افراد تک کی گنجائش تھی، پھر اسی کیمپ میں گرفتار افراد کی تقسیم بندی کریں اور جو عام لوگ ہیں ان کو دوسرے ممالک میں منتقل کر دیں، اور جو ان کی نظر میں مجرم ہیں اور جن کے حزب اللہ کے ساتھ روابط ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں، اور کشتیاں بھی تیار کھڑی تھیں۔ لہٰذا یہ جنگ ویسی جنگ تھی جس میں خشک و تر دونوں جلتے ہیں، بلکہ اس میں ٹیکنالوجی کی باریک بینی کا سہارا لیا جا رہا تھا۔ انہوں نے پہلے ایک چھوٹے سے گروہ کو نشانہ بنایا، یعنی چاہا کہ پہلے حزب اللہ کو اپنا نشانہ بنائیں، لیکن بعد میں اپنے حملے کو وسعت دے کر جنوبی لبنان کے باشندے تمام شیعہ آبادی کو اپنا نشانہ بنایا، تاکہ یوں جنوبی لبنان میں موجود ڈیموگرافی کو پوری طرح بدل دیں۔ اور بعد میں اپنے اس مقصد کا اقرار بھی کر چکے ہیں۔ پہلے اسرائیلی وزیر اعظم اولمرت نے، اس کے بعد وزیر جنگ، اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ اقرار کیا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک غیر متوقع جنگ کے ذریعے حزب اللہ کے سیٹ اپ کی اکثریت کو ایک وسیع ہوائی حملے کے ذریعے نابود کرنا چاہتے تھے، اور ان کے منصوبے کے مطابق ان کے پہلے حملے کے نتیجے میں حزب اللہ کے سیٹ اپ کا 30% حصہ بری طرح سے نابود ہونا تھا اور بعد کے مراحل میں پوری تباہی کے در پہ تھے۔ لہذا یہ جو جنگ تھی دوسری جنگوں سے مختلف تھی، اور صہیونی جس روڈ میپ پر جا رہے تھے اس کے مطابق یہ واضح تھا کہ وہ حزب اللہ جیسی ایک گوریلا تنظیم کی نابودی ہی نہیں بلکہ لبنان میں مقیم پوری شیعہ قوم کو دوسرے ممالک منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ دشمن چاہتا تھا کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہو کہ حزب اللہ پوری طرح نابود ہو جائے، اور حزب اللہ کے خاتمے کی شرط یہ تھی کہ لبنانی عوام کی ایک کثیر تعداد جو کہ نہ صرف جنوبی لبنان بلکہ بقا اور شمالی لبنان میں رہتے تھے ان سب کو وہاں سے منتقل کر دیں۔ ایک اور بات جو بہت ضروری اور قابل غور ہے وہ یہ کہ اس جنگ میں عرب ممالک کی اسرائیل کی حمایت اور جنوبی لبنان سے حزب اللہ سمیت شیعہ قوم کے خاتمے کے لیے ان عرب ممالک کی رضامندی ہے۔ صہیونی حکومت نے اپنے سب سے بڑے عہدیدار یعنی اولمرت، جو کہ اس حکومت کا وزیر اعظم تھا، اس کے ذریعے اعلان کیا کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ عرب ممالک نے ایک عرب تنظیم یعنی حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اگرچہ اس کی مراد تمام عرب ممالک نہیں بلکہ خلیج فارس کے عرب ممالک اور ان میں سر فہرست آل سعود کی حکومت تھی، البتہ مصر بھی ان میں شامل تھا۔ اس وقت کچھ ممالک مستثنی بھی تھے، عراق میں کوئی حکومت نہیں تھی، اور اس وقت کا عراقی حکمران ایک امریکی فوجی عہدیدار تھا، لہذا اس دور کی عراقی حکومت امریکیوں کے ہاتھ میں تھی۔ شامی حکومت بھی مرحوم حافظ اسد کے انتقال کے بعد ایک تازہ تشکیل پانے والی حکومت تھی۔ بہرحال پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ ایک عرب تنظیم کے خلاف جنگ میں اکثر عرب ممالک اسرائیل کی حمایت اور اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ ایک ضروری اور اہم حقیقت ہے جس کا اعتراف خود اولمرت نے کیا تھا۔ لہذا 33 روزہ جنگ کے خفیہ اہداف میں ہمیں 3 زاویوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ پہلا زاویہ عراق میں امریکی موجودگی، اور عراق میں امریکی حکومت کے نتیجے میں پائے جانے والا امریکی روب و دبدبہ۔ دوسرا زاویہ حزب اللہ کی مکمل تباہی، اور جنوب لبنان کی ڈیموگرافی کی تبدیلی کے لیے عرب ممالک کی پوری تیاری، ان کی جانب سے اسرائیل کی خفیہ حمایت۔ اور تیسرا زاویہ وہ یہ کہ صہیونیوں کا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حزب اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کے بعد خطے میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنا۔
آپ نے اس جنگ کے خفیہ اسباب بہت اچھی طرح بیان فرمائے. اس جنگ کے ظاہری اسباب اور جنگ شروع کرنے کے بہانے کیا تھے؟
بات یہ تھی کہ حزب اللہ نے لبنانی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ صہیونی حکومت کے چنگل میں گرفتار لبنانی جوان، قیدی اور اسیروں کو رہائی دلائے گی، اور حزب اللہ کے علاوہ ایسی کوئی طاقت نہ تھی جو انہیں نجات دلا سکے. سید حسن نصر اللہ نے ایک بیان میں وعدہ کیا کہ جیسے کہ پہلے بھی ہوا ہے، اس بار بھی حزب اللہ ہی لبنانی قیدیوں کو صہیونیوں سے نجات دلائے گی. لبنانی عوام، جن میں دروزی مسلک، مسلمان اور عیسائی قیدی بھی شامل تھے، حزب اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ان کا سہارا نہ تھا اور آج بھی نہیں. در حقیقت صہیونی وحشی حکومت کے مقابلے میں لبنانی قوم کی اصل پناہ گاہ حزب اللہ ہی ہے. اس وقت بھی حزب اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا. حزب اللہ کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرتی، کہ جس کے نتیجے میں اسیروں کے تبادلے کی نوبت آتی. اگرچہ صہیونیوں کو ڈپلومیسی کی زبان نہیں آتی ہے، انہیں صرف ایک ہی زبان سمجھ میں آتی ہے، اور وہ ہے سب کے ساتھ زور و زبردستی سے کام لینا. اس کے علاوہ انہیں دوسری زبان کوئی خاص سمجھ میں نہیں آتی، اور انہیں دوسرے طریقوں کی پرواہ بھی نہیں، جیسے کہ عربوں کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ یہی رہا ہے. چنانچہ لبنانی عوام کی توقع پر پورا اترنے کے لیے اور اپنے وعدے پر عمل کرنے کے علاوہ حزب اللہ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، اور یہ واحد راستہ تھا. پچھلے تبادلے میں بھی اسرائیل نے اصل اسیروں کو رہا نہیں کیا تھا، جن میں سے بعض حزب اللہ کے جوان بھی تھے. وہ نوجوان جنہوں نے ایک طویل عرصہ جیل میں گزارا تھا اور اب ان کی جوانی کی عمر گزر چکی تھی. حزب اللہ نے یہ وعدہ کیا، لیکن پچھلے تبادلے میں وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا اور اسرائیل انہیں آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور حزب اللہ نے اپنے وعدے کی تعبیر کے لیے عملی ایکشن لینے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے ذریعے تبادلہ کر پائے، جس میں حزب اللہ ہی کامیاب ہوئی. اس مشن کے لیے ایک اسپیشل آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا، جس کے کمانڈر شہید عماد مغنیت تھے. مجھے نہیں پتا کہ میں انہیں کس نام سے پکاروں. کیا انہیں بھی آج کل کے عام ہونے والے القابات، یعنی سردار، امیر، کمانڈر کا نام دوں؟ آج کل ہمارے ہاں سردار اور امیر جیسے القابات بہت عام ہو چکے ہیں، لیکن شہید عماد مغنیہ اس لقب سے ماورا تھے. وہ صحیح معنوں میں ایک حقیقی کمانڈر تھے، ایک ایسے کمانڈر جو میدان جنگ میں جناب مالک اشتر کی صفات جیسی صفات کے حامل تھے. میں نے ان کی شہادت میں محاذ مقاومت کا حال ویسے ہی دیکھا جیسے جناب مالک اشتر کی شہادت کے وقت امیر المومنین علیہ السلام کا تھا. حضرت مالک اشتر کی شہادت کے وقت مولا علی علیہ السلام بے انتہا غمگین اور مغموم تھے، یہاں تک کہ ممبر پر آنسو بہا کر فرمایا تھا، مالک کی کیا ہی بات تھی، مالک اگر ایک پہاڑ تھا تو کیا ہی عظیم اور بڑا پہاڑ تھا، اور اگر ایک پتھر تھا تو کیا ہی مضبوط پتھر تھا. آگاہ رہو اے لوگو کہ مالک کی موت نے پوری ایک دنیا کو ویران کر دیا اور دوسری دنیا کو خوش. مالک جیسے مرد کی موت پر تمام رونے والے روئیں. کیا مالک جیسا کوئی یاور ہے؟ کیا کوئی بھی مالک جیسا ہے؟ اور کیا کسی دوسری ماں نے کسی مالک جیسے کو جنم دیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ بہت اہم ہے کہ فرمایا، مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا. عماد کی مثال بھی یہی تھی، یعنی عماد محاذ مقاومت کے لیے ایسی صفات کا حامل تھا جو میں نے عرض کی. اگر ہمارے ہاں رائج ناموں اور القابات کو نظر انداز کروں تو عماد کو اسی تعبیر سے تشبیہ دینا چاہیے جو امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک کے بارے میں فرمائی، کہ مالک جیسے کو جنم دینے کے لیے دنیا کی خواتین کو بہت وقت لگے گا. عماد بھی ایک ایسی ہی شخصیت کا نام ہے. وہ جس طرح سے کٹھن میدانوں کی مینجمنٹ اچھی طرح انجام دیتے تھے، ویسے ہی اس اسپیشل آپریشن کے بھی کمانڈر تھے تاکہ ان کی نگرانی اور مینجمنٹ کر سکیں. وہ مشن کامیابی کے ساتھ پورا ہوا اور وہ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی گاڑی پر حملہ کر کے اس میں سے دو افراد جو کہ زخمی ہو چکے تھے ان کو قیدی بنانا تھا۔ میں فی الحال اس آپریشن سے پہلے کے حالات بیان نہیں کر رہا کیونکہ یہ آپریشن ایک دن والا آپریشن نہیں تھا بلکہ کئی مہینوں پر مشتمل تھا، جس میں صہیونی حکومت کو نگرانی میں رکھا گیا اور ایک حکمت عملی کے تحت جو سید مقاومت سید حسن نصر اللہ نے مقاومت کے جنرل سیکرٹری کے طور پر اپنائی۔ اس آپریشن کے لیے عماد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ کو چنا گیا اور اس آپریشن کے تیار ہونے سے پہلے کچھ اقدامات کیے گئے جو کہ نہایت اہم تھے، لیکن کیونکہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے لہٰذا وہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آپریشن در حقیقت ایک آپریشن نہیں بلکہ چار آپریشن تھے، چار نہایت اسپیشل آپریشنز، جس میں سے ایک تھا آپریشن کا ڈیزائن، دوسرا اس آپریشن کے وقت اور جگہ کا تعین، تیسرا تھا صہیونی حکومت کے وسیع کانٹے دار تاروں کو پار کر کے آپریشن کی جگہ تک پہنچنا، کیونکہ آپریشن صرف یہ نہیں تھا کہ انہیں مار کر واپس آ جائیں بلکہ انہیں قیدی بنا کر بارڈر کے اس پار بھی لانا تھا۔ لہذا ہر مشن کو بخوبی انجام دینے کی ضرورت تھی تاکہ اپنے افراد سمیت اسیروں کو بھی بچایا جا سکے، اور چوتھا یہ تھا کہ آپریشن تیز رفتاری کے ساتھ انجام پائے۔ یہ کوئی گھنٹہ سوا گھنٹے کا آپریشن نہیں تھا بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں والا آپریشن تھا۔ ضروری تھا کہ دشمن کے موقع واردات پر پہنچنے سے پہلے ہی اسیروں کو جلدی سے پناہ گاہ میں منتقل کر دیں۔ عام طور پر زمینی آپریشن کی جگہ تک دشمن کی رسائی چند منٹوں میں ہی ہو جاتی ہے، اور فضائی لحاظ سے تو اس سے بھی بہت زیادہ تیز۔ اسی لیے آپریشن کے شروع ہونے سے پہلے بخوبی جائزہ لیا گیا۔ عماد مغنیہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ نزاکت اور ظرافتوں پر کافی غور کرتے تھے، لہذا کیونکہ وہ خود قریب سے نگرانی کر رہے تھے آپریشن کا ڈیزائن اور کمانڈ بھی ان کو سونپی گئی تھی، اور عماد اس میں کامیاب ہوئے۔
آپ کے بیان کے مطابق اسرائیل کی طرف سے اس بہانے کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوا اور دشمن نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر سنگین حملے کیے۔ ابتدائی گھنٹوں اور دنوں میں حزب اللہ کا کیا رد عمل تھا، بالخصوص جب اسرائیل نے ان وحشیانہ حملوں کی وجہ یہ بتائی کہ حزب اللہ نے ان کے فوجی پکڑے ہیں؟ ظاہر ہے عالمی سطح پر ان کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہوگا۔
دو نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ حزب اللہ کی ایک ناقابل سمجھوتا اور مسلسل جنگ رہی ہے، کیونکہ حزب اللہ کی نظر میں اور عقائد اور سیاسی منطق کی رو سے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا ممکن نہیں، اور حزب اللہ کو برداشت کرنا بھی اسرائیل کے لیے ممکن نہیں۔ اس خاطر یہ ایک مسلسل دشمنی تھی، اور حزب اللہ ہمیشہ سے تیاری میں رہتی ہے۔ یہ ہے پہلا نقطہ۔ حزب اللہ کو ہرگز حیرانی نہیں ہوئی، ایسا نہیں تھا کہ تیار نہیں تھی، وہ تیار تھی، اور اس کی یہ تیاری اس آپریشن سے پہلے کی تھی۔ البتہ اس آپریشن نے دوسرے زاویوں سے ان کی تیاری اور ہوشیاری بڑھا دی، لیکن فورسز اور جنگی وسائل کے لحاظ سے وہ پہلے سے ہی تیار تھے اور اب بھی ویسے ہی تیار ہیں۔ یعنی حزب اللہ 100% ہمیشہ الرٹ رہنے والی فورس ہے۔ حزب اللہ کا الرٹ ہونا ایسا نہیں کہ مثلاً پہلے یلو الرٹ جاری کیا جائے گا اور پھر ریڈ الرٹ کی تیاری کا موقع آئے گا، یا مثلاً پہلے 30% کی تیاری پھر 70% کی ہو جائے گی اور آخر کار 100% کی تیاری۔ ایسا ہرگز نہیں، حزب اللہ ہمیشہ 100% تیاری میں رہتی ہے۔ اس دن بھی 100% تیاری میں تھی، آج بھی 100% تیاری میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر دور کی تیاری کی کیفیت پچھلے دور سے مختلف ہوتی ہے۔ حزب اللہ جو بھی آپریشن کرنا چاہتی ہے اس سے پہلے سیکیورٹی اقدامات انجام دیتی ہے اور پھر آپریشن۔ اسی لیے حزب اللہ نے جب اپنے اسیروں کے تبادلے کے لیے دو صہیونی فوجیوں کی اسیری کا فیصلہ کیا تو اس سے پہلے خود کو تیار کیا۔ یہ تیاری دو زاویوں سے تھی، دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری اور کم سے کم نقصان اٹھانے کی تیاری۔ صہیونی حکومت نے جنگ کے آغاز سے ہی، جنگ کے ابتدائی گھنٹوں سے لے کر ابتدائی دنوں تک، فقط ان ٹھکانوں پر حملہ کیا جو ان کی ڈیٹا بیس میں پہلے سے موجود تھے۔ صہیونی حکومت نے تمام وہ انفارمیشن جو ان کی ڈیٹا بیس میں پہلے سے موجود تھیں کو اپنی فضائیہ کے حوالے کیا، اور اسرائیلی فضائیہ نے اس ڈیٹا بیس کے مطابق حملہ کیا جس میں ان کے مطابق حزب اللہ کے خاص ٹھکانے پائے جاتے تھے۔ لیکن حزب اللہ کی تدبیر اور حکمت عملی کی وجہ سے حزب اللہ کو انسانی اور وسائل دونوں لحاظ سے بہت کم نقصان ہوا، یہاں تک کہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ حزب اللہ کو نقصان ہی نہ ہوا۔ دشمن نے 10 دن گزرنے کے بعد اعلان کیا کہ ان کا ڈیٹا بیس انفارمیشن ختم ہو گیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ حزب اللہ سے متعلق ان کے پاس جتنے ٹھکانوں کی خبر تھی ان سب کو ویران کر چکے ہیں۔ لیکن بعد میں جا کر معلوم ہوا کہ آپریشن سے پہلے ہی دشمن کے متوقع رد عمل کے مطابق انجام پانے والے حزب اللہ کے اقدامات اور حکمت عملی کی برکت سے اسرائیل نے جو بھی اقدام کیا تھا وہ سب کا سب بے سود ثابت ہوا۔ دوسری اہم بات یہ کہ جنگ کے متوقع ہونے اور ماضی میں دشمن کے رد عمل کے مطابق اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں کبھی کوئی مکمل جنگ واقع نہیں ہوئی تھی۔ عام طور پر ایک دن کا رد عمل ہوا کرتا تھا جس میں صہیونی مختلف علاقہ جات پر بمباری کر دیا کرتے تھے اور پھر ختم، لیکن اس جنگ کے ابتدائی لمحوں کو دیکھ کر ہی منصوبہ واضح تھا جسے نافذ کیا گیا، یعنی وہ منصوبہ جسے وہ خاموشی کے ساتھ عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے اسے پوری طرح برملا کر کے نافذ کیا۔ یہ جو ہم خاموشی کا منصوبہ کہہ رہے ہیں یہ تو اب کی بات ہے، نہیں تو ہم جنگ کے 2 ہفتے گزرنے کے بعد معلومات کی رو سے نہیں بلکہ ایمانی طور پر ہی جان چکے تھے، اور تقریباً جنگ کے آخر میں ہمیں معلومات ملی کہ دشمن نے پری پلانڈ منصوبے کے تحت ہمیں سرپرائز کرنا تھا، اور ہماری معلومات کی ایک بڑی وجہ خود دشمن کا اعلان تھا، اور یوں وہ جنگ تیزی سے ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو گئی، جیسے کسی بارود کے ڈھیر میں چنگاری لگے۔ جنگ ویسے ہی شولاور ہو گئی، جیسے کہ ایک ہی آن میں وہ پورا منصوبہ عملی ہوا، اور وہ زوردار دھماکہ جسے ہم 33 روزہ جنگ کہتے ہیں واقعہ ہوئی۔
جنگ کے وقت آپ کہاں تھے؟
جنگ کے پہلے دن میں واپس لبنان چلا گیا، کیونکہ اس سے ایک دن پہلے ہی وہاں سے واپس آیا تھا۔ البتہ شام گیا کیونکہ لبنان جانے والے تمام راستے پر حملے ہو رہے تھے، بالخصوص لبنان اور شام کے درمیان سرحدی اور سرکاری راستے مسلسل طور پر فضائی حملوں کی زد میں تھے، جنگی طیارے مسلسل فضا میں موجود تھے۔ میں نے سیکیور لائن کے ذریعے حزب اللہ کے دوستوں سے رابطہ کیا، عماد مغنیہ مجھے لینے کے لیے چلا آیا، مجھے شام کے ایک اور راستے سے لبنان لے گیا جس میں ہم نے ایک حصہ پیدل چل کے طے کیا اور کچھ گاڑی سے۔ تب جنگ کا اصل نشانہ حزب اللہ کے دفتری عمارتیں، جنوب لبنان کے اکثر مقامات اور کچھ مرکزی اور شمالی علاقہ جات تھے۔ جیسے ہی پہلا ہفتہ ختم ہوا تہران سے مجھے بلایا گیا تاکہ انہیں جنگ کے حالات کی خبر دوں۔ میں ایک بائی پاس راستے کے ذریعے ایران واپس آ گیا۔ اس وقت رہبر معظم مشہد میں تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ تینوں قوا یعنی مجریہ، مقننہ، عدلیہ، حکام اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ارکان اور غالباً انٹیلیجنس سے متعلق افراد کے ساتھ میٹنگ ہو۔ مشہد کی میٹنگ میں میں نے جنگ کی ایک رپورٹ پیش کی۔ میری رپورٹ بہت دردناک تھی، یعنی یہ کہ میری دی گئی معلومات سے جیت کی کوئی امید ظاہر نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ جنگ ایک الگ قسم کی ٹیکنالوجک اور نہایت سنجیدہ جنگ تھی۔ نشانے بڑی دقت کے ساتھ چنے جاتے تھے، 12 سے 15 منزلہ عمارتیں ایک ہی بم کے ذریعے زمین بوس ہو جایا کرتی تھیں۔ توپ خانوں کے لیے دہی علاقوں میں نشانہ بازی بہت سخت کام ہے، کیونکہ ایک دیہات سے دوسرے دیہات کا فاصلہ اتنا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود جب کہ جنگ کا رخ حزب اللہ کے بعد پوری شیعہ قوم کی طرف مڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک شیعہ دیہات کا حال بغل میں موجود عیسائی برادری کے دیہات یا اہل سنت برادری کے دیہات سے یکسر مختلف اور علیحدہ تھا۔ یعنی ایک دیہات میں ایک شخص آرام سے بیٹھ کر حقہ پی رہا تھا اور دوسرے دیہات میں ہزاروں کی تعداد میں گولہ باری ہو رہی تھی۔ میں نے یہ سب باتیں وہاں میٹنگ میں بیان کی۔ نماز کا وقت ہو چلا اور امام خامنائی تجدید وضو کے لیے چلے گئے، میں بھی وضو کرنے چلا گیا۔ آقا نے وضو کر لیا تھا اور ان کی آستینیں ابھی اوپر ہی تھیں جب واپس جا رہے تھے۔ ہاتھ سے مجھے اشارہ کر کے بلایا، کہا یہاں آؤ۔ میں چلا گیا۔ آقا نے فرمایا کہ آپ اس رپورٹ کے ذریعے مجھے کچھ خاص بتانا تو نہیں چاہ رہے تھے؟ میں نے عرض کی، نہیں، صرف حقیقت سے آپ کو باخبر کرنا چاہتا تھا۔ آقا نے فرمایا، ٹھیک ہے، وہ تو میں سمجھ گیا، اس کے علاوہ کچھ اور بتانا چاہ رہے تھے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ نماز پڑھ لی اور سب میٹنگ میں واپس آ گئے۔ میری رپورٹ ختم ہو چکی تھی۔ آقا نے اپنے بیانات شروع کیے، کچھ مطالب کا ذکر فرمایا، جیسا کہ جناب سلمانی نے جنگ کے بارے میں جو رپورٹ دی ہے حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ یہ ایک دشوار اور سخت جنگ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ جنگ خندق کی طرح ہے۔ آقا نے جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کی آیات تلاوت فرمائیں اور مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کی حالت اور وہ حالت جو لشکر اسلام پر طاری تھی وہ بیان کی۔ پھر فرمانے لگے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس جنگ کی فتح جنگ خندق کی فتح جیسی ہوگی۔ میں حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ فوجی لحاظ سے فتح کا کوئی خیال تک مجھے نہیں آ رہا تھا۔ یعنی میں نے اپنے دل میں یہ تمنا کی کہ کاش آقا ایسا نہ فرماتے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ہماری فتح ہوگی۔ جنگ احزاب پیغمبر اکرم کی بہت بڑی فتح تھی۔ مزید آقا نے دو اہم نکات بیان فرمائے جو بہت ہی اہم تھے۔ ایک یہ کہ فرمایا، میرا ماننا ہے کہ اسرائیل نے یہ منصوبہ پہلے سے بنا رکھا تھا اور چاہتا تھا کہ اسے پوری طرح لا علمی اور خاموشی میں عملی جامہ پہنائے اور حزب اللہ کو لا علمی میں نابود کر دے۔ حزب اللہ کی جانب سے ان کے دو فوجی پکڑنے سے ان کی خاموشی کا منصوبہ خراب ہو گیا۔ ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی، سید حسن نصراللہ کو بھی نہیں پتا تھا اور عماد مغنیہ کو بھی نہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی۔ مجھے ہمیشہ سے اس بات پر یقین تھا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا رہتا تھا کہ ان 20 سالوں میں جب سے امام خامنائی کی خدمت میں ہوں، میں نے واضح طور پر ان کی زبان، دل اور دماغ پر حکمت کے آثار، جو خالصتاً تقویٰ کا نتیجہ ہے، لہٰذا وہ جس بات کا شبہ ظاہر کرتے ہیں آخرکار وہ شبہ ہی ہوتا ہے، اور جہاں وہ یقین سے بات کرتے ہیں آخرکار نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ جب آقا نے یہ نقطہ فرمایا، مجھ میں امید جاگ اٹھی، کیونکہ اس بات سے سید حسن نصراللہ کو بہت مدد ملنی تھی اور انہیں تسلی مل جاتی، بالخصوص تب جب کہ شہدا کی تعداد بڑھ گئی تھی اور تباہی میں بے انتہا اضافہ ہو چکا تھا۔ سید حسن نصراللہ ایسی باتیں بیان کرتے تھے جن سے میں فکر مند ہو جایا کرتا تھا، اور میں نہیں چاہتا وہ باتیں یہاں بتاؤں۔ ہمیں آقا کا یہ بیان بہت اہم اور اچھا لگا، اور بالخصوص ان افراد کے لیے جو اس بیان سے پہلے تک یہ سوچتے تھے کہ حزب اللہ نے دو اسیروں کے لیے پوری شیعہ قوم کو خطرے میں ڈال دیا۔ لہٰذا اب یہ بیان ان لوگوں کے لیے بہت امید افزا تھا کہ حزب اللہ نے دو اسیروں کے ذریعے نہ صرف خود کو بلکہ پورے لبنان کو مکمل تباہی سے بچا لیا ہے۔ ایک تیسرا نقطہ بھی بیان کیا جو کہ روحانی پہلو کا حامل تھا۔ فرمایا، انہیں کہیے کہ دعائے جوشن صغیر پڑھیں۔ اہل تشیع میں عام طور پر دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے، اور دعائے جوشن صغیر خواص کے علاوہ عام عوام میں مشہور نہیں ہے۔ اور آغا نے ساتھ میں وضاحت بھی فرمائی کہ ہمیں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ دعائے جوشن صغیر میں ایسا کیا ہے جیسے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ چار کل پڑھ لو یا مثلاً ایک الحم اتنی بار پڑھ لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا، دعائے جوشن صغیر ایک پریشان انسان کی کیفیت ہے، ایک شخص جو بری طرح پریشانی میں ہے اور خدا سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں اسی رات تہران چلا گیا اور وہاں سے دوبارہ شام۔ مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میرے پاس ایک ایسا پیغام تھا جو سید حسن کے لیے نہایت قیمتی تھا۔ عماد مغنیہ پھر سے مجھے لینے آ گئے اور اسی راستے سے لبنان چلے گئے۔ میں سید حسن کے پاس چلا گیا اور انہیں پوری داستان سنا دی۔ سید حسن کو ان باتوں سے ایک مضبوط روحانی طاقت ملی۔ سید حسن کی ایک خصوصیت یہ ہے جو ہم کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ولایت شناسی کا درس ان کے پاس جا کر پڑھنا چاہیے۔ ان کا رہبر معظم کے بیانات پر پورا ایمان ہے، اور رہبر معظم کے بیانات کو الہی اور غیبی بیانات تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے رہبر معظم کی جانب سے کی گئی ہر بات، ہر لفظ کے اوپر بے پناہ توجہ دیتے ہیں۔ میں نے سید حسن کو سب بتا دیا اور وہ بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد رہبر معظم کا یہ قول کہ اس جنگ کا نتیجہ جنگ خندق کی فتح جیسا ہوگا، اگرچہ اس میں سختیاں بہت ہوں گی لیکن بڑی فتح حاصل ہونے والی ہے۔ رہبر معظم کا یہ قول تمام مجاہدین تک پہنچا دیا گیا، یعنی جو اگلے محاذوں پر تھے ان سے لے کر سب تک، اور ساتھ ہی رہبر معظم کا یہ تجزیہ کہ دشمن کا پہلے سے ہی حملے کا منصوبہ تھا، رائے عامہ کو متوجہ کرنے کے لیے سید حسن کی باتوں کی بنیاد بن گیا تاکہ لوگوں کو دشمن کے مقصد سے آگاہ کریں، اور تیسرا یہ کہ دعائے جوشن صغیر بھی مجاہدین میں عام ہو گئی۔ یہ دعا انتہائی قیمتی مفاہیم کی حامل ہے، عرفانی، روحانی اور عبودی لحاظ سے، اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ مفاتح الجنان کی بہترین دعاؤں میں سے ہے۔ اس دعا کی نشر و اشاعت بڑھتی گئی اور المنار ٹی وی چینل ایک دلنشین اور محزون آواز کے ساتھ یہ دعا مسلسل نشر کرتا رہا، یہاں تک کہ عیسائی بھی یہی دعا پڑھنے لگے، کیونکہ یہ دعا الہی اور عرفانی دعا تھی اور کسی خاص مسلک سے مربوط نہیں تھی، یعنی جو کوئی بھی عبودیت رکھتا ہو، خدا کی طاقت اور الہی قوت پر ایمان رکھتا ہو، یہ دعا اس پر اثر انداز ہوگی۔ لہذا رہبر معظم کا یہ پیغام بہت مؤثر ثابت ہوا اور ایک تحریک کا نقطۂ آغاز بنا، اور کہا جا سکتا ہے کہ حزب اللہ کی رگوں میں اس سے ایک تازہ خون دوڑ گیا، یہاں تک کہ حزب اللہ نئی امید اور مزید خود اعتمادی کے ساتھ میدان میں اتری۔
آپ نے جنگ کے دوران سید حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کے دیگر کمانڈروں کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟
میں اس کے بعد جنگ کے بقیہ تمام دن واپس نہیں آیا اور وہیں لبنان میں رہا۔ جب جنگ ختم ہو گئی میں ایران آ گیا، اور اسی مشہد والی میٹنگ کی طرح اس بار تہران میں رہبر معظم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں دیگر اہم حکام اور عہدیدار بھی تھے۔ جنگ کے حالات کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی جس کا ایک حصہ نشر بھی ہوا تھا۔ علاوہ برئیں میں جب لبنان میں تھا تو سیکیور لائن کے ذریعے ضروری انفارمیشن تہران پہنچایا کرتا تھا، اسی لیے ہمارے حکام پہلے سے ہی تمام حالات سے واقف تھے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے رد عمل کے بارے میں ایران کے اندر کیا رائے پائی جاتی تھی، اور کیا ایرانی رد عمل کے بارے میں حکام میں سب کی رائے ایک جیسی تھی یا کسی نے مخالفت بھی کی تھی؟
اس دور میں کوئی اختلاف رائے پایا ہی نہیں جاتا تھا، یعنی سب حزب اللہ کی حمایت کے حوالے سے متفق تھے، خواہ معنوی حمایت ہو یا مادی حمایت، جیسے کہ اسلحہ، جنگی ساز و سامان، میڈیا کوریج سمیت، وہ سب کچھ جو ایران کی قدرت میں تھا۔ لہذا ہمارے نظام میں کم سے کم اس دور میں کوئی مخالف نہیں تھا۔ میں جب تک وہاں پر تھا تب بھی ایران کے اندر کی رائے سے واقف رہتا تھا اور اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ حزب اللہ کی حمایت اور اس کی فتح کی کوشش کے حوالے سے صحیح معنوں میں ایک مکمل وحدت پائی جاتی تھی، کیونکہ اس حمایت کے مرکزی کردار رہبر معظم تھے۔ لہذا لوگوں کو اس موضوع کی جانب متوجہ کرنے اور جمہوریہ اسلامی ایران، اسلام اور عالم اسلام کی بھلائی کی جانب توجہ دلانے کے بعد ایرانیوں کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں بچا تھا۔ البتہ اب بھی ہو سکتا ہے بعض دیگر مسائل میں اختلاف رائے پایا جاتا ہو، لیکن حزب اللہ کے حوالے سے آج بھی ہم سب کا اتفاق رائے ہے۔
اس 33 روزہ جنگ کے آپریشنز کے حوالے سے کوئی خاص بات بیان نہیں ہوئی ہے، اور شاید اس جنگ میں صرف اسرائیلیوں کے حالات کے بارے میں ہی بات ہوئی ہے۔ اچھا ہوگا اگر آپ کی زبان سے اس جنگ کے آپریشنز کی تفصیل سن لیں، کیونکہ آپ اس جنگ کے میدان میں خود حاضر تھے۔
دیکھیں، 33 روزہ جنگ کے حوالے سے اب بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں بتانا مناسب نہیں۔ اس جنگ کو تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں، اور اب بھی بہت سالوں تک حزب اللہ کے آپریشنز کی تفصیل کی کچھ باتیں راز ہی رہیں گی، لیکن جو کچھ بتایا جا سکتا ہے اور بتانا فائدہ مند ہے، آپ کو کچھ اہم نکات اور کچھ آپ بیتی سناؤں گا۔ حزب اللہ کا زاہیہ کے مرکز میں ایک آپریشن روم تھا جس کے آس پاس کی عمارتیں مسلسل طور پر بمباری کا نشانہ بنتی تھیں اور مسمار ہوتی جا رہی تھیں، یعنی ہر رات 2-3 اونچی عمارتیں جو کہ شاید 12-13 منزلہ تھیں خاک سے یکساں ہو جاتی تھیں۔ یہ آپریشن روم کوئی بیسمنٹ میں نہیں تھا بلکہ ایک معمولی سا آپریشن روم تھا، لیکن بعض جنگی ساز و سامان، کنیکشنز اور مواصلات وہاں سے مینج ہوا کرتے تھے۔ ایک رات جب ہم اس آپریشن روم میں تھے اور حزب اللہ کے تقریباً سب کمانڈرز اور عہدیدار موجود تھے، تقریباً رات کے 11 بجے جب ہمارے آس پاس کی عمارتوں کو نشانہ بنایا جانے لگا، ہمیں خبر ملی کہ سید حسن کی جان کو نہایت خطرہ ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ سید حسن کو وہاں سے کسی دوسری جگہ لے جائیں۔ میں اور عماد مغنیہ نے مشورہ کیا، لیکن سید حسن آپریشن روم سے باہر نکلنے کو تیار نہ تھے۔ ان کا نکلنا اتنا آسان بھی نہ تھا کہ بس یوں ہی زاہیہ سے بآسانی باہر نکل جائیں، بلکہ ایک ایسی عمارت سے انہیں نکالنا تھا جو ہمیں لگ رہا تھا کہ دشمن کو اس پر شک ہو گیا ہے۔ اسرائیلیوں کے ایم کے ڈرون طیارے مسلسل زاہیہ کی فضا میں پرواز کر رہے تھے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی ایک، اور ہر حرکت کی پوری طرح خبر رکھتے تھے، یہاں تک کہ کسی موٹر سائیکل والے کو بھی نہیں بخش رہے تھے۔ رات کے 12 بجے زاہیہ پوری طرح سنسان ہو گیا۔ وہ جو حزب اللہ کا اصل مرکز تھا، جیسے کہ وہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ ہم نے وہاں سے دوسری عمارت جانے کا فیصلہ کیا اور چلے بھی گئے۔ البتہ پہلی عمارت اور دوسری عمارت میں فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ جیسے ہی عمارت کے اندر چلے گئے، ایک اور بمباری ہوئی اور ساتھ والی عمارت تباہ ہو گئی۔ ہم اسی بلڈنگ میں رک گئے کیونکہ اس میں ہماری سیکیور لائن تھی، اور سید حسن اور عماد مغنیہ کا رابطہ کٹنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر سے ایک اور بمباری ہوئی اور ہماری عمارت کے پاس واقع ایک پل کو نشانہ بنایا گیا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ ان دو بمباریوں کے بعد تیسری بمباری شاید ہماری عمارت پہ ہو جائے۔ اس عمارت میں صرف 3 افراد تھے، میں اور سید حسن اور عماد جو کہ بعد میں آ گیا تھا۔ لہٰذا ہم نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا اور تیسری عمارت کی جانب چلے گئے۔ ہم تینوں باہر آ گئے۔ ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی۔ زاہیہ پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور پورا شہر سنسان تھا، اور صرف صہیونی ڈرونز کے طیاروں کی آوازیں تھیں۔ عماد نے مجھے اور سید حسن کو کہا، آپ اس درخت کے نیچے بیٹھیں تاکہ ڈرون کی نظر میں نہ آئیں۔ اگرچہ ہم ڈرون سے محفوظ نہیں تھے، کیونکہ ایم کے ڈرون کا کیمرہ انسانی جسم کی حرارت کو محسوس کرتا ہے، لہذا وہاں پوری طرح محفوظ رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے حضرت مسلم کی کہانی یاد آ گئی، اپنے لیے نہیں بلکہ سید حسن نصر اللہ کے لیے، چونکہ سید حسن وہاں کے والی تھے۔ عماد جا کر کچھ ہی منٹوں میں ایک گاڑی لے آیا۔ عماد بے مثال تھا، خاص طور پر آپریشن ڈیزائننگ میں۔ گاڑی کے پہنچنے سے پہلے ہی ڈرون کی آنکھ نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی پہنچی، ایم کے ڈرون نے اپنا فوکس گاڑی پر کر دیا۔ ایم کے ڈرون کی انفارمیشن سیدھا تل ابیب جا رہی تھی، اور وہ لوگ یہ سب اپنے آپریشن روم میں دیکھ رہے تھے۔ اگلی بیسمنٹ جانے میں، پھر دوسری بیسمنٹ، اور وہاں سے اس گاڑی تک پہنچنے، اور اس کے بعد اگلی چیز تک، جس کا نام میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، اس تک پہنچنے میں اور دشمن کو دھوکہ دینے میں ہمیں کافی وقت لگ گیا۔ تقریباً 2:30 بجے کے قریب ہم پھر سے آپریشن روم تک پہنچ گئے۔ جو اہم بات تھی وہ یہ کہ عام طور پر جنگوں میں تیز رفتاری سے کام لینا چاہیے۔ مجھے تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں کہ فوجی اور عسکری امور انجام دے رہا ہوں، اور مجھے یہ بات پتہ ہے جنگ میں بہت تیز رفتاری ہوتی ہے، تاکہ جو وسائل ان کے پاس ہیں وہ سب ابتدائی لمحوں میں ظاہر کر سکیں۔ حزب اللہ نے اس جنگ کے ہر مرحلے پر ایک نئے جنگی اسلحے کے ذریعے، ایک نئی ٹیکنیک کے ذریعے، ایک نئے اقدام کے ذریعے دشمن کو ہیبت زدہ کر دیا۔ یعنی حزب اللہ ہر بار آگے کی طرف بڑھتی تھی۔ حیفا کا مرحلہ، حیفا کے بعد کا مرحلہ، حیفا کے بعد کا مرحلہ، ان مراحل کو رفتہ رفتہ آگے بڑھاتے گئے تاکہ دشمن کو غفلت کی نیند سے جگا سکیں، اور ہر مرحلے میں ایک نئے اسلحے کی نمائش کرتے تھے تاکہ دشمن کو یہ بتا سکیں کہ وہ دشمن تک بہت دور سے بھی رسائی رکھ سکتے ہیں۔ لہذا دشمن کو یقین ہو گیا کہ حزب اللہ اس وقت ایسے ایک مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے جو سب سے خطرناک مرحلہ ہے، ایسا مرحلہ جس سے زیادہ خوفناک کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی حزب اللہ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ تل ابیب کے اندر جنگ کو پھیلا سکے۔ لہذا حزب اللہ کے یہ اقدامات اگرچہ عسکری پہلو کے حامل بھی تھے لیکن نفسیاتی لحاظ سے بھی شدید تھے، یعنی عسکری آپریشن بھی کرتی تھی اور ہر مرحلے میں دشمن کو مقبوضہ فلسطین کے کسی جغرافیہ پر چیلنج بھی دیتی تھی، ساتھ ہی نفسیاتی لحاظ سے بھی دشمن کو شدید دباؤ میں رکھا تھا۔ دوسری بات جنگی ساز و سامان کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ دشمن کا خیال یہ تھا کہ اس کے آپریشن کی شدت کے نتیجے میں حزب اللہ کی طاقت صفر ہو چکی ہوگی، لیکن ہر مرحلے میں جب دشمن کو لگتا تھا کہ مثلاً حزب اللہ کے میزائل کی طاقت ختم ہو رہی ہے، حزب اللہ اس دن اور اس کے اگلے دن پچھلے دن سے کئی گنا زیادہ میزائل برساتی تھی۔ میزائل مارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی ایسی سرزمین پر جہاں فضا میں اس کا سامنا ایک سنگین اور آٹومیٹک توپ خانے سے ہو، کیونکہ میزائل کے لیے ضروری ہے کہ پناہ گاہ سے باہر آ کر اپنے نشانے پر فائر کرے، اس کا ہدف لے، فائر کرنے والے کو نقصان نہ ہو اور کسی امن کے مقام پر واپس پہنچ جائے۔ یہ نہایت مشکل کام ہے۔
اتنے وسیع پیمانے پر تیاری کتنے عرصے میں اور کن مراحل کے بعد ہو پائی؟
حزب اللہ کے مجاہدین کی قابلیت اور صلاحیت کی وجہ وہ شارٹ ٹائم گہری ٹریننگ تھی جو سن 2000 سے 2006 تک انجام پائی تھی۔ یعنی جب صہیونی جنوب لبنان میں شکست دوچار ہو کر وہاں سے بھاگ رہے تھے، یہ ٹریننگ اور تیاری مسلسل طور پر سن 2006 تک جاری رہی، جو کہ حزب اللہ کی پیشگوئی کے تحت تھی، جس کا نام سید الشہدا تھا۔ اس ڈیزائن کا مینیجر اور ڈیزائنر بھی خود عماد مغنیہ تھا، لہٰذا اس نے بخوبی مینجمنٹ کی تھی کہ دشمن کے مقابلے میں کیسے عمل کیا جائے۔ تیسرا نقطہ حزب اللہ کی حکمت عملی کا ہے۔ دوسری جنگوں کے برعکس جن میں ایک فرنٹ لائن ہوتی ہے، اس جنگ کی کوئی فرنٹ لائن نہیں تھی، بلکہ ہر مقام ہی پہلا مورچہ تھا۔ اس معنی میں کہ لبنان کے ساتھ مقبوضہ فلسطین سرحد سے لے کر کم سے کم لیتانی نامی نہر تک، وہاں ہر مقام جیسے کہ پہاڑیاں، گاؤں، مکانات ایک مورچہ اور ایک فرنٹ لائن تھا، ایک عام مورچہ نہیں جو جنگوں میں عام ہوتا ہے اور ہم اسے اپنی جنگ میں استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک خاص مورچہ جس میں خصوصی تدبیریں تھیں۔ حزب اللہ کا یہ حربہ ایک وسیع اسمارٹ بارودی سرنگ کی طرح تھا جس میں کوئی خالی اور محفوظ مقام نہ تھا۔ لہذا اگر آپ دشمن کے چلنے کے راستے پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ سرحد کے ساتھ منسلک کچھ دیہات، حتیٰ وہ دیہاتوں میں بھی داخل ہونے میں ناکام رہا اور وہ اندر داخل نہیں ہو سکے، اور شہروں میں داخل ہونے میں بھی ناکام رہے، اور بالآخر وادی الحجیر جانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد لیتانی نہر کی جانب چلے گئے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں دشمن کمزور پڑا اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 33 روزہ جنگ میں ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ بعض اوقات حزب اللہ کی ایک ضرب خندق کی جنگ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ضرب کی طرح فائدہ مند ثابت ہوتی تھی، جیسا کہ وہاں پر مولا نے عمر ابن عبدوت کو زمین پر دے مارا تھا، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا، علی کی یہ ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ ضرب اسلام کی نجات کا باعث بنی۔ حزب اللہ حملے کے لیے جو منصوبہ بناتی تھی، ان میں بعض ایسے تھے کہ صہیونیوں کے بنیادی ڈھانچوں کو ایک ہی جھٹکے میں نیست و نابود کر دیں۔ ان ڈھانچوں میں سے ایک صہیونی حکومت کی بحریہ تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنوبی لبنان تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا، جو بحیرہ روم کے پار ہو کر سائڈن، سیدا، پھر سور اور بالآخر جنوبی سرحدی علاقے تک پہنچتا تھا، اور پوری جنگ کے دوران صہیونی حکومت کے فرگیٹ بحری جہاز سمندر پر کھڑے رہے اور اپنی دقیق توپوں سے اس سڑک کو بند کر چکے تھے۔ انہوں نے پہلے ہفتے میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ جو بات دشمن کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی، وہ حزب اللہ کے سمندری میزائل تھے۔ وہ دن پہلا دن تھا جس میں سمندری میزائلوں کا تجربہ کیا جانا تھا. اس سے پہلے تمام میزائل خفیہ رکھے گئے تھے اور ان کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا. یہ ایک بہت مشکل آپریشن تھا. راکٹ کو اپنی پناہ گاہ اور خفیہ جگہ سے باہر نکالنا تھا اور پھر میزائل لے جانے والی گاڑی کو ایسی جگہ پر جانا تھا جو نمایاں جگہ تھی. حالانکہ اس کے سامنے 3-4 اسرائیلی بحری بیڑے کھڑے تھے, اور یہ سب کچھ اس وقت کیا جانا تھا جب سید حسن نصراللہ نے تقریر کرنی تھی. سید حسن نصراللہ اور عماد مغنیہ کے درمیان یہ منصوبہ طے پایا تھا کہ جب سید حسن تقریر کریں گے تو اسی وقت یہ آپریشن انجام پائے گا. اس ہفتے دشمن کو ایک برتری حاصل تھی اور ہم نے میزائل والے رد عمل کے علاوہ کوئی اور اہم کام نہیں کیا تھا, لیکن ہر صورت میں یہ کارروائی کرنی تھی. راکٹ کو کئی بار پلیٹ فارم پر رکھا گیا اور فائر کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ فائر نہ ہو سکا. سید حسن چاہتے تھے کہ اس آپریشن کو اپنے الفاظ میں ایک اہم سرپرائز قرار دیں. سید حسن کے بیان کو ریکارڈ کر کے بعد میں چلانے کا پروگرام تھا, اور جہاں پر سید حسن تقریر کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی ایک کمرے میں اور عماد موجود تھے. سید حسن کی گفتگو اختتام کو پہنچ چکی تھی لیکن میزائل فائر نہیں ہو پا رہا تھا, لیکن سید حسن نصراللہ اختتام پر جیسے ہی یہ کہنا چاہنے والے تھے کہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ, اسی مقام پر پہنچنے سے تھوڑا سا پہلے, ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میزائل فائر ہو گیا. میزائل کی رفتار سپر سونک تھی اور تیزی سے بحری جہاز سے ٹکرا گیا. چنانچہ تقریر کے اختتام پر سید حسن نصراللہ نے کسی غیبی بیان کی طرح, جیسے انہیں باہر کا منظر دکھائی دے رہا ہو, کہا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی جنگی جہاز جل رہا ہے. سید کا یہ کہنا میزائل حملے کے ساتھ بے وقت ادا ہوا. اب اس میں ایک فلسفہ ہے جو عام لوگوں کی نظر میں شاید قابل قبول نہ ہو, لیکن اس لحاظ سے قابل غور ہے کہ خدا نے اس بیان اور میزائل حملے کو بے وقت قرار دیا, اور میزائل حملہ ٹھیک نشانے پر جا لگا, اور ٹھیک اسی وقت ہوا جب سید حسن نصراللہ نے اس کا ذکر کیا. جبکہ ان بحری جہازوں میں کافی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور وہ میزائل کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں, ان میں اینٹی میزائل سسٹم ہوتا ہے جو میزائل کو ناکارہ بنا سکتا ہے, لیکن میزائل آیا اور مارا اور جہاز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, اور یہ واقعہ در حقیقت صہیونی بحریہ سے نجات کا واقعہ تھا, وہ بحریہ جو اس کے بعد جنگ کے خاتمے تک نظر نہیں آئی, اور ایک راکٹ کے ذریعے صہیونی حکومت کی پوری بحریہ منظر سے غائب ہو گئی. اور یقیناً اس حقیقت کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ صہیونی حکومت کی بحریہ کتنی کمزور ہو سکتی ہے کہ ایک میزائل سے اس کی پوری بحریہ غائب ہو جائے. یہاں ہمارا موضوع صہیونی حکومت کی فوجی طاقت ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس صہیونی حکومت کے پاس جتنے بھی بحری جہاز ہوں گے, اس بار ایک میزائل کے ساتھ, دو میزائل یا تین میزائل کے ساتھ مکمل طور پر میدان سے باہر ہو جائیں گے. اس وقت بحریہ 100 کلومیٹر کی رینج والے میزائل سے بھاگی تھی, اور شاید اگلی بار 300 کلومیٹر کی رینج سے بھاگ جائے. بس یہ ایک معجزہ اور ایک بڑی فتح تھی. وہ لوگ جو اس وقت بے گھر ہوئے تھے اور مصیبت زدہ تھے, اسی بمباری کے دوران خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے. یہ ایک اور حیرت انگیز بات تھی جو حزب اللہ نے رقم کی اور تقدیر کو تبدیل کر دیا, جس کے بعد صہیونی حکومت اس وقت تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکی تھی جب تک کہ وہ آخر کار خیام کے میدانی علاقے اور لیتانی کی جانب منتقل ہو گئی, لیکن وہاں بھی شکست ہی کھائی. 20ویں دن سے 27ویں دن تک بہت مشکل دن تھے. میں اور عماد نے علیحدگی اختیار کی اور سید حسن نصراللہ کسی اور مقام پر تھے. ہم رات کے وقت میٹنگ کرتے تھے. کچھ خاص ضوابط کے تحت سید حسن نصراللہ تک رسائی حاصل کر کے ان سے ملاقات کرتے تھے, اور عماد میدان کی مکمل رپورٹ پیش کر کے سید حسن کی تدابیر حاصل کرتا تھا. وہ دن بہت دشوار دن تھے, بہت سنگین اور سخت دن. کہا جا سکتا ہے کہ 33 روزہ جنگ کے سب سے کٹھن دن تھے۔ میں اب وہ تمام باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ عماد نے ایک اہم حکمت عملی سے کام لیا جو کہ نہایت مؤثر ثابت ہوئی۔ میں اگر اس کی تاثیر بتانا چاہوں تو مجھے اسے امام خامنائی کے اس پیغام کی روح سے بیان کرنا ہوگا جو امام خامنائی نے سید حسن نصر اللہ کے لیے بھیجا تھا۔ وہ حکمت عملی جو کہ نہایت اہم تھی اور وہ فرنٹ لائن پر موجود مجاہدین کی جانب سے سید حسن نصر اللہ کے لیے ایک خط تھا۔ وہ مجاہدین جو دشمن کے بالکل روبرو تھے، بہت عجیب خط تھا۔ جب وہ خط سید حسن کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، عماد مغنیہ جو کہ اس حکمت عملی کا ڈیزائنر بھی تھا، خود بلند آواز سے رو رہا تھا، اور میں نے ایسے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اس خط کو سنے اور نہ روئے۔ لیکن اس سے بھی اہم سید حسن کا جواب تھا، یعنی اگر ہم اس خط کو تشبیہ دینا چاہیں تو یہ مجاہدین کا خط کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے اشعار جیسا تھا جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں بیان کیے تھے۔ اور سید حسن نصر اللہ کا جواب بھی شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے جواب جیسا تھا جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے عزم کو سراہا تھا۔ یہ دو مکالمے، یعنی مجاہدین کا سید حسن کو خط اور سید حسن کا جوابیہ بیان، ہر ایک کا عظیم اثر تھا اور حقیقت میں الہی بیانات تھے۔ واقعی اس خط اور بیان کا اثر بہت زیادہ تھا اور سب کی قوت قلبی کا باعث بنا، اور یوں 28ویں دن کے بعد جنگ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ اب میں یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے بہت سے مناظر ہم نے دفاع مقدس میں بھی دیکھے تھے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنگ میں ہمارے حق پر ہونے کی ایک اہم وجہ ہمارے مجاہدین کی نفسیات رہی ہیں، جو کہ زیادہ تر سیر و سلوک اور حجابوں کے ہٹ جانے کی کیفیت کے ساتھ شباہت رکھتی تھیں۔ وہ حجاب کے ماورا ہو کر بات کرتے تھے۔ کربلائے 5 نامی آپریشن سے 1.5 سال پہلے ہم شلمچہ میں تھے، اور وہاں پر ایک آپریشن کرنے کا ارادہ تھا، اور دشمن کو ہم پر شک نہ ہو اس لیے ہم نے اپنے انٹیلیجنس کے افراد وہیں مقیم کر دیے تھے۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا دریا تھا، اور اس دن ہمارے 2 فوجی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے چلے گئے لیکن واپس نہیں آئے۔ ایک کا نام حسین صادقی اور دوسرے کا نام اکبر مسائی پور تھا۔ ہمارا ایک ساتھی جو کہ بہت عارف اور ولیغ قسم کا تھا، اسکول کی عمر کا نوجوان تھا، طالب علم تھا لیکن بہت معرفت رکھتا تھا، اس حد تک کہ شاید عملی عرفان میں اس جیسے بہت کم ملیں گے۔ ایسے مقام پر فائز تھا کہ بعض اولیاء اور بزرگ شاید 70-80 سال میں وہاں پہنچتے ہوں۔ میں اہواز میں تھا جب اس نوجوان نے وائرلیس سیٹ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا یہاں آ جائیں۔ میں وہاں گیا۔ ہمارے اس برادر نے کہا اکبر مسائی پور اور صادقی واپس نہیں آئے۔ میں بہت اداس ہو گیا اور کہا ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا تھا اور دشمن نے ہمارے فوجی پکڑ لیے اور ہمارا آپریشن لیک ہو گیا۔ میں نے یہ باتیں قدرے غصے میں کہیں، اور پھر میں ایک دن وہیں رہا اور واپس آ گیا کیونکہ بہت سے محاذوں پر جنگ جاری تھی۔ 2 دن بعد اس برادر نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کر کے کہا واپس آ جائیں۔ میں چلا گیا۔ اس برادر کا نام بھی حسین تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کل اکبر مسائی پور واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو حسین؟ حسین نے مسکرا کر کہا غلام حسین کا بیٹا۔ حسین یہ زبان دے رہا ہے، اس کے والد کا نام غلام حسین تھا، وہ ٹیچر تھے، اس کا والد بھی ٹیچر تھا اور والدہ بھی ٹیچر تھیں۔ در حقیقت حسین ماں باپ دونوں کی طرف سے معلم زیادہ تھا اور خود بھی معلم۔ وہ نوجوانی کی عمر میں ہی معلم تھا۔ جب بھی کوئی حسین آغا کا نام لیتا تھا تو حسین آغا ایک ہی تھا وہاں پر، اگرچہ وہاں لشکر میں سینکڑوں حسین تھے لیکن حسین آغا ایک ہی تھا۔ میں نے پوچھا حسین کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کل اکبر مسائی پور واپس آ جائے گا اور اس کے بعد صادقی۔ میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگا آپ بس یہیں پر موجود رہیں۔ میں وہیں رک گیا۔ ہمارے پاس ایک فوجی کیمرہ تھا جسے چھپانے کے لیے اس کے ارد گرد ہم نے بوریاں رکھی ہوئی تھیں اور قلعہ سا بنایا ہوا تھا۔ انٹیلیجنس کے برادران جو کیمرے میں دیکھ رہے تھے، تقریباً دوپہر کے 1 بجے کے قریب۔ کہنے لگے، پانی کے اوپر کوئی چیز تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ ہمارے ساتھی پانی میں گئے اور دیکھا کہ اکبر مسائی پور ہے۔ اگلے دن حسین ساتھی کا جنازہ آیا۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ پانی کے اس تلاطم کے باوجود ان کے جنازے ٹھیک وہیں پر واپس کیسے آ گئے جہاں سے وہ آپریشن کے لیے نکلے تھے۔ وہ دونوں پانی کے اندر ہی شہید ہو گئے تھے۔ بہت عجیب تھا۔ میں نے حسین سے کہا، حسین یہ سب کچھ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا، کل رات مسائی پور میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا کہ حسین ہم گرفتار نہیں ہوئے، ہم شہید ہو گئے ہیں اور میں فردا اس وقت واپس آؤں گا اور دوسرے دن صادقی بھی آ جائے گا۔ بعد میں حسین نے مجھ سے ایک جملہ کہا جو بہت مہم تھا۔ کہنے لگا کہ تم جانتے ہو اکبر مسائی پور نے مجھ سے بات کیوں کی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ اکبر مسائی پور کی 2 فضیلتیں تھیں، ایک یہ کہ وہ شادی شدہ تھا اور دوسرا یہ کہ اس کی نماز شب کی کوئی قضا نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے اس کو یہ اعزاز دیا کہ وہ خود آئے اور بتائے۔ بعد میں حسین آغا بھی کچھ عرصے بعد شہید ہو گئے۔ درحقیقت میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان سخت حالات میں حزب اللہ کے ایک برادر جو کہ بہت دیندار اور مہذب تھے اور جنوبی علاقہ جات میں انہیں پوسٹ ملی تھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک خاتون آئی ہیں جن کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، تو میں ان کے قدموں کی جانب بڑھا، ان سے کہا دیکھیں ہماری حالت اور دیکھیں کہ ہم کس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بی بی نے فرمایا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ عالم خواب میں مصر تھا کہ ان کے قدموں پر جا گرے اور ان سے کچھ لینا چاہ رہا تھا۔ اس کے بہت اصرار کے بعد انہوں نے پھر سے فرمایا ٹھیک ہے ہو جائے گا، اور اپنے لباس یا ابا سے ایک رومال نکال کر اسے ہلایا اور فرمایا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اسرائیل کا ایک ہیلی کاپٹر مارا گیا اور جس کے بعد اسرائیل ٹینک نشانہ بننا شروع ہو گئے، اور درحقیقت ٹینکوں کو مارنا ہی صہیونیوں کی شکست کا آغاز تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تقدیر بدلی اور کارنیٹ میزائل میدان میں نمایاں ہو گئے، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ اسرائیل کے مرکاوا ٹینک جو اب تک اس کیفیت کے ساتھ نہیں مارے گئے تھے اب نابود ہو رہے تھے، اور ایک ہی دن میں تقریباً 7 سے 8 عدد ٹینک تباہ کر دیے گئے۔
جنگ کا اختتام کیسے اور کیوں کر ہوا؟
جناب حمد آل خلیفہ جو کہ قطر کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تب وزیر خارجہ تھے، وہ اقوام متحدہ میں ثالثی کرنے کے لیے لبنان آتے جاتے تھے، اور انہوں نے بعد میں کبھی بتایا تھا کہ ان دنوں میں امریکی کسی صورت میں جنگ روکنے کی بات نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن اچانک سے اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر کو دیکھا کہ مجھے لینے آیا تھا، اور جلدی جلدی میں پریشان حال مجھ سے کہتا ہے کہ تم آخر کہاں ہو؟ میں نے کہا خیریت، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چلو اقوام متحدہ چلنا ہے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ہم نے جان بولٹن خبیث کو دیکھا کہ بہت پریشان اور مستر ہو کر چل رہا ہے۔ دونوں نے مجھ سے کہا اب جنگ کو روکنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ اگر اب جنگ نہیں رکی تو پوری اسرائیلی فوج نیست و نابود ہو جائے گی، لہٰذا اسرائیلیوں نے اپنی تمام شرائط واپس لے لی ہیں اور انہیں نظر انداز کر کے حزب اللہ کی شرطیں ماننے اور جنگ بندی کے اعلان کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور حزب اللہ کو یہ عظیم فتح نصیب ہوئی۔ نہ صرف یہ کہ فتح نصیب ہوئی بلکہ اسرائیلی حملوں کے لیے وہی ایک نقطۂ پایان شمار ہوا جس کے بعد سے ابھی تک اسرائیل نے کوئی جنگ نہیں کی۔ نہ صرف یہ کہ حزب اللہ نے صہیونیوں کے لبنان پر ہر قسم کے حملے کو روکا بلکہ صہیونیوں کے حملے کو دوسروں پر بھی روکا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بن گورین کے حملہ کرنے کی پالیسی کو چھوڑ کر اب اسرائیل فقط دفاعی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ واقعہ جو کچھ عرصہ پہلے وقوع پذیر ہوا جس میں حزب اللہ نے اپنے 2 شہیدوں کی شہادت پر انتقام لینے کی دھمکی دی کہ اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے اور ماریں گے، تو اسرائیلی یہ سن کر سرحدی علاقوں سے 3 سے 5 کلومیٹر تک اندر کی طرف بھاگ گئے، یہاں تک کہ لبنانی چینل المیادین کا رپورٹر کانٹے دار تاروں کے اس پار جا کر کہنے لگا میں مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ اسرائیل کا یہ خوف اسی 33 روزہ جنگ کا اثر ہے۔
دفاع مقدس کے ایام قریب ہیں، کس بنا پر دفاع مقدس کی تہذیب و ثقافت محاذ مقاومت کے ساتھ جڑ چکی ہے اور ابھی تک زندہ ہے؟
اگر آپ تاریخ اسلام میں مختلف واقعات کی طرف دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہی کی اقتدا کی۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نصیحت کرتے تھے، جب خط لکھتے تھے، جب خطاب کرتے تھے، ان کی بنیاد اور نمونہ عمل پیغمبر اسلام کا دور، پیغمبر اسلام کا عمل اور ان کی سیرت ہوا کرتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جب کسی کی اقتدا کرنا چاہتے تھے تو خود امیر المومنین کو زندہ مثال کے طور پر اور سیرہ رسول مکرم کو عملی کرنے والے کے طور پر اپنا نمونہ عمل قرار دیتے تھے۔ ہمارا دفاع مقدس بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ان تمام مقدس دفاعوں کی نسبت ماں کی طرح ہے، محور اور مرکز ہے۔ ہمارے دفاع مقدس میں روحانی امور اعلیٰ ترین شکل میں سامنے آئے، دینی تبلیغ بہترین صورت میں انجام پائی، ایمانی اور عبادی امور اعلیٰ ترین صورت میں کسی ذرہ برابر کج روی کے بغیر پیش کیے گئے، جانساری اور شہادت بہترین شکل میں پیش کی گئی، بڑے عہدیداروں کے اپنے انڈر افراد کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کو فقط اسلام کے ابتدائی دور کے ساتھ مقایسہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ان تمام باتوں میں دفاع مقدس ایک چوٹی کی طرح ہے۔ آپ البرز پہاڑ کی بلندیوں کو دیکھیں، اس کی لمبائی 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی سب سے بلند چوٹی دماون پہاڑ کہلاتی ہے۔ البرز پہاڑی سلسلے میں سب سے اونچی چوٹی دماوند ہے۔ دفاع مقدس کی مثال ان دیگر مقدس دفاعوں کی نسبت البرز پہاڑ کی طرح ہے۔ دفاع مقدس کی اپنی ایک اونچائی ہے جو ان سب سے بلند ہے، اور یہ سب اس کی نسبت دامن کوہ اور اس پہاڑی سلسلے کے پہاڑ ہیں۔
صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔